ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ عشرہ ذی الحجہ کا کے ایام چل رہے ہیں، ان کے فضائل آپ سن چکے ہیں، اور صبح فجر کے بعد احادیث بیان بھی کی جاتی ہیں اس سلسلے میں. اسی عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں سے ایک چیز قربانی بھی ہے. اللہ رب العزت نے قربانی ہر قوم پر واجب کی، ضروری قرار دی، لیکن طریقہ مختلف رہا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر بھی قربانی تھی، البتہ اس کا طریقہ الگ تھا. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی پیش کرتا تھا تو مختلف چیزیں اکٹھی کرتا تھا جو اس کے پاس ہوتی تھی، چاہے وہ جانور ہوں یا کھیتی باڑی کا سامان ہو یا دیگر چیزیں ہوں، اور وہ ان کو ایک بڑی اونچی جگہ پر یا کسی پہاڑی پر رکھ دیا کرتا تھا، اور پھر دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس قربانی کو قبول کر لیں. تو ایک آگ آسمان سے آتی تھی، اور جس کی قربانی اللہ نے قبول کرنی ہوتی تھی وہ آگ اس چیز کو جلا کر خاک کر دیتی تھی. یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا. یہ صورت حال رہی ایک عرصے تک. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، چونکہ اس زمانے میں حضرت حوا سے جو اولاد ہوتی تھی تو ہر دفعہ دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ان دونوں لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح حرام ہوتا تھا، لیکن یہ کہ ایک سال پہلے جو پیدا ہوا ہے لڑکا اور ایک سال بعد جو لڑکی پیدا ہوئی ہے ان کے درمیان نکاح جائز تھا. تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حابیل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، تو یقیناً ان دونوں کا نکاح تو آپس میں جائز نہیں تھا، لیکن جب قابیل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حضرت حابیل سے ہونا تھا. تو ان دونوں کے درمیان اس پر جھگڑا پیدا ہو گیا، اور قابیل جو ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے میں نے نکاح ان سے کرنا ہے، جس سے اس کا نکاح جائز نہیں تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حابیل کی شادی اس سے کرنا چاہتے تھے. لڑائی تک نوبت پہنچ گئی، کتنا فساد پیدا ہو گیا. اب دونوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے قصے کو تم بیان کرو، جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی اپنی اپنی، اس قربا قربانا فتقبل من احدهما، تو ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا. تو قابیل نے جو قربانی پیش کی تھی اس نے یہ نیت کی تھی کہ بھئی میری قربانی چاہے قبول ہو یا نہ ہو, جو میں چاہتا ہوں میں تو وہی کروں گا. اور اس نے بے دلی کے ساتھ کچھ چیزیں لے جا کر ایک بڑی اونچی جگہ پر پہاڑی پر رکھتی تھی, جبکہ اس کے مقابلے میں حابیل نے جو قربانی کی اعلیٰ ترین چیزیں ہو سکتی تھی, یعنی اس کی نگاہ میں, اس کی نظر میں, اس نے ان چیزوں کو بطور قربانی کے ایک اونچی جگہ پر اور پہاڑی پر لے جا کر رکھ دیا. چنانچہ حسب معمول ایک آگ آئی, فتقبل من احدیما, ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ولم یتقبل من الاخر, اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا. تو جو حابیل کی قربانی تھی اللہ نے اس کو قبول کر لیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ حابیل جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور قابیل کا جو مطالبہ ہے وہ صحیح نہیں. بہرحال اصل مقصد اس واقعے کو سنانا مقصود نہیں ہے, اصل یہ تھا کہ یہ قربانی کا طریقہ تھا اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ قربانیاں اس طریقے سے مانگتے تھے, اور قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جو بھی چیز تم نے رکھی آگ جلا کر اس کو خاک کر دیتی تھی, اور یہ اس بات کا مظہر ہوتا تھا کہ بھئی اس کی قربانی قبول. لیکن اس میں طریقے میں کیا تھا کہ جو چیز رکھی جاتی تھی وہ جل کر خاک ہو جاتی تھی, کسی کے کام کے قابل نہیں رہتی تھی. اسی طریقے سے قربانیاں چلتی رہیں ہر دور میں, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا زمانہ آیا اور قبیلہ بنی جرہم جو ہے وہ آ کر ایک جگہ آباد ہوا مکہ مکرمہ میں, کیونکہ وہاں پر پہلے سے بنی اسماعیل موجود تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل, جن کو حضرت ابراہیم اپنے زمانے میں یعنی ان کو چھوڑ گئے تھے وادی غیر جی ذرا میں, جس کو کہا گیا ایسی وادی جہاں کھیتی نہیں ہوتی, اور پھر وہاں وہ بس گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں زمزم کا پانی ان کی برکت سے نکل آیا, جو آج تک جاری و ساری ہے الحمدللہ. تو پرندے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آتے ہیں, چنانچہ وہاں پرندے بعض قافلوں کو نظر آئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہاں پانی موجود ہے, اس لیے کہ پرندے نظر آ رہے ہیں اڑتے ہوئے. تو وہاں ایک قبیلہ آ کر آباد ہو گیا, قبیلہ بنی جرہم. انہوں نے اجازت دی کہ بھئی ہم یہاں آباد ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں پانی موجود ہے. انہوں نے کہا ضرور آباد ہو جاؤ بھئی, ہمیں کیا ہے. آباد ہو گئے. ایک عرصے تک وہ لوگ رہے, اور بعد میں پھر معاملات اس طریقے پر پہنچے کہ وہ لوگ جب وہاں سے جانے لگے تو لڑائی ہوئی آپس میں, جو بھی معاملہ ہوا وہ زمزم کا کنواں بند کر کے چلے گئے. بعد میں پھر جب عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, جد امجد ہیں, کنواں جو ہے اس کی تلاش ہوئی, یعنی یہ تو پتا تھا ان کو یہاں ایک کنواں تھا. بہرحال کنویں کی کھدائی کی گئی جگہ کی, تو وہاں سے کنواں نکل آ گیا. تو عبد المطلب کے حصے میں چونکہ آیا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کنواں ہمارا ہے. اس وقت بعض لوگ لڑنے کے لیے آ گئے, دوسرے قبیلے کے لوگ. تو اس عبد المطلب نے یہ دعا کی کہ یا اللہ کاش کہ میرے بھی بیٹے ہوتے, جس کے نتیجے میں میری ایک جماعت ہوتی جو ان سے مقابلہ کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے نتیجے میں ان کے 10 بیٹے عطا فرمائے, جن میں جناب عبداللہ بھی تھے. بعد میں جب کنواں برآمد ہو گیا, قربانی کا موقع آیا اور وہ کنواں ان کو مل گیا, تو اب سوال یہ پیدا ہوا, انہوں نے چونکہ یہ میں نیت کی تھی کہ بھئی ایک بیٹے کو قربان کروں گا, تو جب قرا نکالا گیا تو جناب عبداللہ کا نام آیا اس میں. اب انہوں نے چاہا کہ انہیں لے جا کر قربانی دے دیں ان کی, لیکن کسی نے کہا کہ بھئی اگر تم نے اس طرح سے کام کیا, اپنی اولاد کو لے جا کر ذبح کر دیا, قربانی کر دی, تو کل کو یہ ایک ریت بن جائے گی, رسم بن جائے گی, ہر آدمی کو اپنی اولاد قربان کرنی پڑے گی, مشکل ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں. کہا کہ ایسا کرو, کسی عرافہ کے پاس چلتے ہیں. عرافہ کہتے ہیں سیانی عورت کو, اس زمانے میں جو بہت قابل عورت ہوتی تھی, سیانی عورت ہوتی تھی, یا جو ہے وہ کہانت یا نجوم سے تعلق رکھتی تھی, اس کو سیانی کہا جاتا تھا. تو عرافہ یہ مشہور لفظ ہے عربی کا, کہا کہ کسی کے پاس چلتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کیا کریں. غالباً پھر یہ ان کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ عبداللہ کے نام پر قربانی اور 10 اونٹوں کے نام پر قربانی کا قرعہ ڈالو. اگر عبداللہ کے نام پر نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دوں کہ 20 اونٹ اور عبداللہ کی قربانی. یہاں تک کہ تم اونٹ کو بڑھاتے رہو حتیٰ کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام آ جائے قرعے میں, اور جب قرعے میں ان کا نام آ جائے تو پھر تم یہ اونٹ قربان کر دینا اور عبداللہ کو چھوڑ دینا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اس زمانے میں جو ہے وہ تیر پھینکے جاتے تھے, پانسا جس کو کہتے ہیں, تو وہ ایک دفعہ انہوں نے یہ ڈالا کہ بھائی ہم عبداللہ کو ذبح کریں یا 10 اونٹ قربان کریں, تو جناب عبداللہ کا نام نکلا. عبد المطلب نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے اور پھر قرعہ ڈالا تو پھر بھی جناب عبداللہ کا نام. یہاں تک کہ 100 اونٹ پر چلا گیا معاملہ کہ عبداللہ کو قربان کریں یا 100 اونٹوں کو قربان کریں. اب قرعہ فالس پر نکلا کہ 100 اونٹوں کو قربان کریں. چنانچہ جناب عبداللہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے. تو ایک طرح کی یہ بھی قربانی دی گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہم جو یہ قربانیاں کرتے ہیں اصل میں یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ میرے بیٹے میں نے یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, یعنی میں نے یہ دیکھا خواب میں. یا بنیہ انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا ترى, تمہاری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی تھے اور سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی حقیقت ہی ہوتی ہے, تو جو چیز خواب میں دیکھی ہے وہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو, اور چونکہ نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے اس لیے انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹا کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ فنظر ماذا ترى, تم کیا کہتے ہو بھائی تمہاری کیا رائے. تو حضرت اسماعیل کو بھی تو نبی بننا تھا نا, وہ بھی تو نبی تھے اللہ کے علم میں. تو انہوں نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر, اے میرے والد محترم اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ ایسے ہی کیا. فلما اسلم وتلہ للجبین, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو, اب آپ دیکھیے بیٹا بھی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کیسے مانگتے ہیں. ایک ایسے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں جو 100 سال کے بعد پیدا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی, ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بوڑھی عورت تھی, خاتون تھی. اور لازمی بات ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں بھی 40-45 سال کی خاتون ہو جائے تو ان کی یہاں ولادت نہیں ہوتی, کیونکہ جو اللہ کی طرف سے نظام عورت کا بنایا گیا سسٹم ہے وہ سن ایاس کہتے ہیں اس کو, کہ ناؤمیدی کی عمر ہو گئی ہے, یعنی اب اولاد ہونے کی عمر نہیں ہے. تو اس کو عام طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سن ایاس, یعنی اب وہ سال چل رہے ہیں جو مایوسی کے ہیں, اب اس میں اولاد نہیں ہوتی. اب وہاں لازم بات ہے کہ انہوں نے کہا انی عجوز عقیم, میں تو بانج عورت ہوں, ایک تو بوڑھی اور پلس یہ کہ میں بانج ہوں, میرے تو پیدا ہی نہیں ہوں اولاد کبھی, تو میرے اولاد کیسے ہو سکتی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے تھے. ایک طرف تو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دے کے گئے. تو اس وقت ان کی بوڑھی عورت نے, ان کی جو اہلیہ تھی, انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ یہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تم نبی کے گھر کی خاتون ہو, تمہیں تو اس پر اچمبا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے. بہرحال 100 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب وہ بھی بچہ جب ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ جو بھاگنے دوڑنے کی عمر ہوتی ہے, جس میں باپ کو بڑھاپے کی اولاد سے تو ویسی محبت ہوتی ہے, ایک بچہ 100 سال کے بعد پیدا ہوا تو اس سے کیسی کس درجے کی محبت ہوگی. اب اللہ نے قربانی مانگ لی, قال یا ابتی فعل ما تو عمر, تو انہوں نے بھی کہا کہ ابا جی آپ کو اللہ نے جو حکم دیا وہ کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین, بس دونوں کے دونوں جو ہے فرما برداری پر اللہ کی تل گئے. حضرت ابراہیم بھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی, انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے جو حکم ہے وہ پورا کرنا ہے. انہوں نے اس کو ان کو وہ لے کے چلے ہاتھ پکڑ کر, اور مینا کے میدان میں پہنچے جو مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر کچھ میل دور ہے, اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر آج جمرہ عقبہ ہے. حجاج کرام بڑے شیطان کو جہاں رمی کرتے ہیں اس مقام پر پہنچے, تو شیطان وہاں پر پہنچ گیا اور حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا کہ تمہیں پتا تمہارے والد یہاں کیوں لائے, یہ تمہیں ذبح کر دیں گے, قتل کر دیں گے, اور بہکانے لگا جیسے شیطان کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بچے کو شیطان بہکا رہا ہے تو انہوں نے کنکریاں اٹھائی ساتھ اور وہ اس کو ماری, اور یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو زمین میں دھنسا دے, تو شیطان زمین میں دھنس گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, آگے چل پڑے. آگے جب پہنچے تو شیطان کو زمین سے نکل آیا, اور پھر اس مقام پر وہاں پہنچا کہ جہاں درمیانہ شیطان ہے, جمرہ وسطی جس کو کہا جاتا ہے, اور وہاں حضرت ابراہیم چل رہے تھے, اسماعیل السلام پیچھے پیچھے آ رہے تھے, وہاں پہنچ کے شیطان نے پھر بہکایا, اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا اور وہ بہکا رہا تھا تو پھر یہی معاملہ کیا کہ کنکریاں اٹھائیں ساتھ اور اس کو ماری, اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو لے کر چل پڑے آگے. اور پھر جو سب سے چھوٹا شیطان ہے جو مینا کی طرف سے آتے ہوئے پہلے آتا ہے, مینا کی طرف سے جب آتے ہیں بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے, تو پہلا شیطان جب آتا ہے وہاں پر, وہاں بھی اس نے بہکا ہے, وہاں پر بھی انہوں نے اسی طریقے ساتھ کنکریاں ماری تو اس کو زمین میں اللہ نے دھسا دیا. تو یہ وہی تین مقامات ہیں جہاں آج حجاج کرام رمی کرتے ہیں. رمی جمار جس کو کہا جاتا ہے, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, یہ اصل میں علامات ہیں اس بات کی کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت اسماعیل کو شیطان نے بہکایا, اور ہم ان کی اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج بھی جو ہے وہ ان تینوں جگہوں پر جو علامتی ستون ہیں اس کو جا کر رمی کرتے ہیں, تو یہ بھی اسی کی یادگار میں سے. تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا, اور لٹا کر چھری جو بہت تیز کی ہوئی تھی اس کو حلق پر پھیرا, لیکن حلق چلی نہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ بیٹے نے کہا ابا جی آپ مجھے الٹا لٹا دیں, ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ کانپ جائیں. یعنی یہ بیٹا خود مشورہ دے رہا ہے. بہرحال اصل یہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی حلقوم میں چھری چل جائے, لیکن بات یہ ہے چھری بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. جب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا تو اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ چھری چلتی. جس طرح آگ جلاتی نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, ابراہیم علیہ السلام پر یہی ابتلا بھی تو آئی تھی نا کہ نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا لیکن آگ نے نہیں جلایا, اور حضرت ابراہیم پر وہ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, ہم نے آگ کو کہا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈک ٹھنڈی ہو جا. یعنی اگر صرف اتنا حکم ہوتا, بردا سلامتی کا لفظ نہ ہوتا, تو ہو سکتا ہے اتنا ٹھنڈی ہو جاتی وہ آگ کہ نقصان دہ ہوتی. اس سے اللہ نے فرمایا کہ بردا و سلامن, ایک تو ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈک بھی سلامتی والی ہو جس میں جو ہے وہ آدمی کو اچھا لگے, وہ ٹھنڈا ہونا اچھا لگے. فرج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی, اور آگ وہ معمولی نہیں تھی, ساری قوم نے مل کر جو ہے وہ الاؤ دہکایا تھا جس کی لپٹیں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی تھی. اس میں جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ کیا. تو اگر آگ کو اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ جلاتی نہیں, چھری کو اللہ کا حکم نہ ہو تو چھری کاٹتی نہیں. تو یہاں اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ذبح کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اس میں چھری چلی نہیں. اور وفدیناہ بذبح عظیم, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا جنت سے. وناديناه ان يا ابراهيم, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين, اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا, البتہ ہم آزمانا چاہتے تھے. دیکھیے قرآن مجید میں پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات, کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند چیزوں میں آزمایا, ان چند چیزوں میں یہ بھی تھی کہ بیٹے کی قربانی مانگی, ابراہیم اسلام کو آگ میں جلا دیا گیا, اور بھی اس طریقے کی 10 قسم کی قربانیاں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُن, وہ سب میں کامیاب رہے, ساری قربانیاں انہوں نے دیں اور سب کے سب میں وہ کامیاب رہے, 100 نمبر ملے پورے کے پورے. تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. ہم جو قربانیاں کرتے ہیں اصل میں یہ اسی کی یادگار. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہے, ہم قربانی کیوں کرتے؟ تو حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ ہر شعر کے بدلے, بال کے بدلے میں ایک نیکی. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دمبے میں بھیڑ میں تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس میں بھی یہی حکم ہے. تو ایک آدمی ایک بھیڑ کے بال گن نہیں سکتا, اتنے بال اس میں ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی. میرے عزیز, وہ بات یہ ہے کہ ہم نیکی جو ہے نا ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس کا اجر ابھی تو نہیں مل رہا, ہمیں آخرت میں ملے گا, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ ایک ایک نیکی اتنی قوی چیز ہے اور جو ہے وہ قیمتی چیز ہے کہ قیامت کے دن جس کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی نا, وہ بھی بھاگتا پھرے گا ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے انبار دے رہے ہیں. سنت ابیکم ابراہیم, اور ہر فرمائے کہ چاہے وہ بکرا ہو, گائے ہو, یا اسی طرح جو ہے دمبا ہو, بھیڑ ہو, ان سب کے جسم پر جتنے بال ہیں قربانی کرنے والے کو ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے, اس قدر نیکیاں ملتی ہیں. اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ فتوبہ بھی ہا نفسا, خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. البتہ قربانی کا جو آج طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے, خاص طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں جو طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے قربانی کا جانور خریدنا محال ہو گیا, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اب باقاعدہ اس کو جو ہے وہ کروڑوں کے اندر پتہ چل رہا کہ جانور مل رہا ہے, اور جو جانور اس سے سستے مل سکتے تھے ان کی قیمتیں بھی جب کروڑوں لوگ مانگ رہے ہیں تو جو بےچارے لاکھ میں ملنی چاہیے تھے وہ بھی کہ لاکھ مانگتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ایک عام آدمی کی دسترس سے اس کو باہر کر دیا گیا. اصل تو یہ تھا کہ بھائی قربانی ایسا جانور کی کرو جو صحت مند ہو, اس کی دونوں آنکھیں سلامت ہوں, کالا نہ ہو, کان اس کے سلامت ہوں, سینگ اس کے ٹھیک ٹھاک ہوں, اس کے پیر میں لنگڑاہٹ نہ ہو, اپنی قربانی کی جگہ پر وہ خود چل کر جا سکتا ہو, اور اس کی جو ہے وہ ہڈیوں میں گودا ہو, ایسا نہ ہو کہ بالکل جو ہے وہ قربانی بھی جس کی جائز نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوصاف بتائیں کہ ایسا ایسا جانور ہونا چاہیے. اگر تم بکرا کر رہا ہو تو ایک سال کا بکرا ہو, اگر تم بڑا جانور کر رہا ہو تو دو سال کی گائے یا بیل یا بھینس یا گائے جو بھی ہے, اور اگر اونٹ کی کر رہا ہو تو پانچ سال کی قربانی. اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بیان کی ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کی جگہ ہم جو صدقہ کر دیں, وہ صدقہ تو سارے سال کر سکتے ہو, قربانی کے تو دن مقرر ہے, قربانی تو ان تین دنوں میں ہی ہوگی, باقی جو تم جو کچھ بھی کرو گے وہ صدقہ ہوگا, قربانی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی نہیں کی لیکن قربانی کے دنوں میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے وہ قربانی کر سکتا ہے, ضرورت سے زائد ہیں اس کے پاس وہ پیسے, قرض نہیں ہے اس کے اوپر, تو پھر ایسی صورت میں اس پہ قربانی واجب ہے. اگر وہ ان دنوں میں اس نے نہیں کی تو اس کو چاہیے بعد میں ان پیسوں کو صدقہ کرے, یعنی جتنے میں کم سے کم ایک حصہ جتنے میں آتا ہوں اتنے پیسے بھی صدقہ کر, کیونکہ بعد میں قربانی نہیں ہے, بعد میں بھی صدقہ ہے. تو صدقہ اور چیز ہے, وہ آپ سارے سال کر سکتے ہیں, قربانی ان تین دنوں میں کریں گے, 10, 11, 12 ان تین دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو قربانی کا معاملہ اور ہے. پھر یہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس پر جو اتنا اجر و ثواب عطا فرمانے, جیسے کہ میں نے کہا کہ نیکی جو ہے یہ آخرت کی کرنسی ہے, دنیا کی نہیں ہے, حاصل یہاں کی جاتی ہے, خرچ اس کو وہاں کیا جائے گا. جیسے آپ امریکہ میں جا رہے ہیں تو ڈالر وہاں کی کرنسی ہے, یہاں کی نہیں ہے, آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے کام آئے گی، ریال لے کے جائیں گے سعودیہ میں کام آئیں گے، دینار لے کے جائیں گے آپ کو کسی اور ملک میں کام دیں گے، درہم لے کے جائیں گے دبئی میں کام آئیں گے۔ اسی طریقے سے نیکیاں بھی آخرت کی نیکی ہے، دنیا کی یہ کرنسی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اور جب دنیا میں سے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی کرنسی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی ایک دن یہاں سے جانا تو ہے، جب جانا ہے تو وہاں کی کرنسی ہم نے کتنی اپنے پاس جمع کی ہے دیکھنا ہی چاہیے۔ اگر یہی چیز اگر دنیا میں کہی جاتی کہ صاحب اگر تم ایسا کرو گے تمہیں جو ہے $100 ملیں گے تو ہم رات دن ایک کر دیتے ان $100 کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج بھی 12,000 روپے جو ہے وہ جو ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہم جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کس طرح پیسے حاصل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں، تو نیکیوں کی قدر نہیں ہے اصل میں۔ اگر نیکیوں کی قدر ہوتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم الشان نیکی ہے، اور ہر آدمی کی ملکیت کا الگ اعتبار۔ آج کل بعض لوگ تو قربانی ہی کو ضروری نہیں سمجھتے علیہ باللہ، اور بعض لوگ جو وہ کہتے ہیں جی بس سارے خاندان کی طرف سے ایک کر دو کافی ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی کی، اگر ایک ہی کرنی ہوتی حضرت علی کر دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ فاطمہ اپنی قربانی پر حاضری دو، اور پھر فرمایا کہ قربانی کا جو جانور جب ذبح ہوتا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ یہ جانور اپنی کھال، اپنا گوشت، اپنی جتنی بھی اس کی آلائش ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سمیت جو ہے اس کو ترازو میں رکھا جائے گا اور 70 گنا زیادہ وزنی کر کے تولا جائے گا اس کو۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خاص حضرت آل محمد کے ساتھ ہے یا ہماری ہمیں بھی یہ سہولت حاصل ہے؟ فرمایا کہ آل محمد کے ساتھ تو خاص ہے ہی، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس قدر اس کو وزنی کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، قربانی کے دن اب آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی کریں، اور کریں بھی خوش دلی کے ساتھ۔ پھر جس کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس سے قربانی اس پر واجب ہوتی ہے، ان سب پر قربانی ہے۔ بیٹی کی ملکیت میں زیور ہے، پیسے ہیں، رقم ہے، بیٹے کے پاس ہیں تو بیٹی پر بھی ہے، بیٹے پہ بھی ہے، والد پہ بھی ہے، دادا کے پاس ہے تو ان پر بھی ہے، سب پر قربانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دادا نے کر دی اور سب کی قربانی ہو گئی 10 آدمیوں کی گھر میں۔ ہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہ بالغ اولاد ہے ان پر قربانی نہیں ہے، جو بالغ ہیں اور ان کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو وہ ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے کہ من وجد ساعة لأن يضحی فلم يضحی فلا يحضر مصلانا۔ جو آدمی وسعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی سخت وعید دینے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ واجب نہ ہوتی، ضروری نہ ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی کہ جو آدمی اس بات کی وسعت رکھتا ہے، موجودہ ساعت لئن یضحی کہ وہ جو قربانی کر سکتا ہے، فلم یضحی لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ، اور دیکھیے جس طرح زکوٰۃ ہے ہر آدمی کی ملکیت کا اعتبار، باپ کے پاس بھی پیسے ہیں، بیٹے کے پاس بھی پیسے ہیں، تو ان سب کی دیکھا جائے گا کہ بھئی اتنا مال اس کا بنتا ہے جو ضرورت سے زائد ہو، ایک سال بھی گزر گیا اس پر، ہر دفعہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ سال گزر گیا، لیکن قربانی کے لیے تو سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی کے پاس قربانی کے دن اتنے پیسے آ گئے جس سے قربانی کر سکتا ہے تو قربانی واجب ہے، سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ زکوٰۃ پر تو ایک سال گزرنا ضروری ہے کم از کم پہلی مرتبہ، لیکن قربانی کے لیے تو ایسا بھی نہیں۔ تو اس لیے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور جس کو اللہ نے توفیق دیے وہ اس کو کرے اپنے وسعت کے مطابق۔ ایک آدمی اگر 20-25,000-30,000 میں اگر کوئی جانور ایسا مل جاتا ہے، بعض اوقات گاؤں دیہاتوں میں مل جاتا ہے، یہاں نہ ملے لیکن گاؤں دیہاتوں میں مل جاتا ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ ہوشیار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی مل جاتا ہے، تو اگر وہاں مل سکتا ہے تو آدمی وہاں لے کے آ جائے ذبح کر لے۔ اور ورنہ یہاں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے. حصے والے ایسے بھی ہیں کہ جو 30,000 کا ڈال رہے ہیں, ایسے بھی 16-17,000 کا ڈال رہے ہیں. تو جس کو جتنی وسعت ہے اپنے وسعت کے مطابق کرے. یہ ضروری تھوڑی کہ ہر آدمی 5 کروڑ کا جانور لے بھائی, یہ 10 لاکھ کا لے, 5 لاکھ کا لے, پھر اس میں تصویریں بنوائے اور یہ دکھاوا اور ریاکاری اور ان چیزوں سے تو یہ 5 کروڑ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے قربانی کرنی چاہیے. آج ہم نے اس کو نمائش کا ذریعہ بنا دیا. گلی گلی دیکھ لیجئے جناب, لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور یوٹیوبر پھر رہے ہیں, جگہ جگہ انٹرویو ہو رہا ہے. لوگ بھی جو خوش دلی, اب بچے بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, عورتیں بھی جا رہی ہیں, ایک رش لگا ہوا ہے. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, لیکن چند سالوں کے اندر اب یہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ بس ہر آدمی دیوانہ ہوا ہوا. اچھا پھر ہر آدمی ایک کو دیکھتا ہے, وہ ایسا لائے میں اس سے بہتر لاؤں گا. دکھاوا دکھلاوا اس سے بچے. بس ایک جانور اگر صحیح سلامت ہے, آپ جیسا گوشت کھاتے ہیں اس درجے کا گوشت ہو, بہت زیادہ بھاری بھرکم ہوتا تو گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا, چربی نکلتی. بعض اوقات وہ کھانے کے بھی لائق نہیں ہوتا, اور بعض اوقات جو ہے وہ صاحب نے حساب کر کے لگایا کہ گوشت جو ہے وہ 9-10 ہزار روپے کلو پڑتا ہے, بتا رہے تھے اگر اتنا جانور ہو. اب کہاں جو ہے وہ 1500-1600 روپے کلو گوشت ہے, اور پتہ چلا کہ آپ 9,000 روپے کلو, تو یہ کون سے ثواب کی بات ہے بھائی؟ اتنے میں آپ 20 قربانیاں کر کے لوگوں تک پہنچا دیں. یعنی ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کر کے لوگوں تک گوشت پہنچا سکتے ہیں. دکھلاوے سے بچے, اللہ تعالیٰ دکھاوے سے بچائے. اللہ نے فرما دیا, لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تک تم یہ گوشت ووش نہیں پہنچتا, نہ یہ خون پہنچتا. اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تم کتنی جو ہے خوش دلی کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ قربانی کر رہے ہو. ایک آدمی, ایک زمانہ نہیں رہا اصل میں, جب گاؤں دیہاتوں میں تو اب بھی ہے, ورنہ جانور کو پالا جاتا تھا, پورے سال پالتے تھے اپنے بچے کی طرح, اور جب ذبح ہوتا تھا تو باقاعدہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, گھر والے رو رہے ہوتے تھے, کیونکہ اس کو بچے کی طرح پالا ہوا ہوتا تھا, ذبح ہونے کا دکھ ہوتا تھا. تو ایسے اخلاص کے ساتھ, خوشبو کے ساتھ قربانی کی جاتی تھی. اب وہ خوشبو کہاں سے ہم لائیں گے؟ لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کریں, اپنی استطاعت کے مطابق کریں. خواہ مخواہ میں دوسروں کی دیکھم دیکھی اس چکر میں نہ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو جو پیسے تم خرچ کرتے ہو, سب سے زیادہ پسندیدہ مال وہ ہے جو تم قربانی کے لیے جو ہے وہ جانور خریدو اور اس کا خون بہاؤ. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ, یعنی قربانی کے دن سب سے پسندیدہ عمل یہ. اور یہ جو ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں, اس میں کوئی بھی عمل سارے پورے سال کے دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا, اس قدر اللہ کو یہ دن پسندیدہ ہے. یکم ذوالحج سے لے کے 10 ذوالحج تک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے دن ہے, اس میں حج بھی ہو رہا ہوتا ہے ان دنوں میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیں, ذکر و اذکار کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دے, رات کو جاگنے کی کوشش کریں. جس حد تک ہو سکے 1-2 گھنٹہ صبح جلدی اٹھ جائیں, 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں, اللہ سے دعا مانگ لیں, اپنی اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کریں, اور اپنے مصائب اور مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کریں. انہیں سب کچھ پتا ہے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے روئے, اپنی مشکلات کو رکھیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنی مشکل رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے مجھ سے مانگے. اگر کسی اور سے مانگتے, باپ ناراض ہوتا ہے کہ ہم باپ مر گیا تھا کہ تم کسی اور سے مانگ رہے ہو ہمارے ہوتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے سوا رجوع ہوں, کسی اور سے نہ مانگیں, اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو جو قربانی کے دن آ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان ماہ, اس ماہ کے جو یہ خیر ایام کہلاتے ہیں, سب سے بہترین دن ہے. اللہ اپنے فضل و کرم ہمیں ان دن راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم بہت کمزور ہیں, عاجز ہیں, اے اللہ تیرے بندے ہیں لیکن اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری نیت کے مطابق معاملے فرمائیے. اے اللہ آپ ہی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بعض لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے لیکن روزہ نہیں رکھ پاتے, یا رات کو جاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن جاگ نہیں پاتے. آپ کا وعدہ ہے کہ جو نیت جیسی رکھے گا اس کے مطابق میں اسے بدلہ دوں گا. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دیجئے, ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے, اخلاص نیت ہمیں عطا فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.